أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأخرج الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. وإذا افتقرت إلى الزخائر لم تجد، وإذا افتقرت إلى الزخائر لم تجد زخرا يكون كصالح الأعمال. دلقت بچکار آئے تسبیح مرقع، خود راز عمل حائن کو ہی دبریدا. حاجت بکلائی برکی داشتنت نیست، درویش صفت باش کلائی تتریدا. قابل قدر بزرگ و محترم بھائیو، معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے اور یہ اللہ کا اپنا خاص احسان ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایمان محنت سے نہیں ہوتا، کسب سے نہیں بنتا، کسی کی کوشش سے نہیں ہوتا. انبیاء مرسلین میں بڑے پیغمبر نوح علیہ السلام ہیں اور ان کا بیٹا کنعان کافر رہا، کافر مرا، پیغمبر نے کتنی محنت مشقت کی ہوگی. انبیاء بنی اسرائیل کے سرخیل اور سپسالار ابو انبیاء بنی اسرائیل، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر بغیر ایمان کے دنیا سے گزر گیا. ابراہیم علیہ السلام دنیا میں بھی غمگین رہے، ان کی وجہ سے قیامت کے دن بھی پریشان ہو. دنیا میں تو اس لیے کہ حضرت کوشش میں تھے کہ ایمان لائے اور وہ بہت سخت تھا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. قرآن میں ان کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنائے، وہ دین کے بارے میں بڑے پختہ کار، مستقل مزاج اور سچائی سے آراستہ پیغمبر تھے. اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. جب انہوں نے اپنے والد سے کہا: ایسوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ کچھ کام آ سکتے ہیں. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك. اے ابا جان، میرے پاس نبوت اور وحی کا ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری بات مان لے، بالکل سیدھے اور درست راستے پر روانہ کر دوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان، شیطان کی باتیں نہ مانے، اس کا پوجا نہ کرے. ان الشیطان، شیطان اللہ رب العالمین کا بہت بڑا دشمن ہے. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اگر اسی طرح شرک اور کفر پر آپ رہے، مجھے ڈر لگتا ہے کافر و مشرک کی جو سزا ہے جہنم کی آگ، وہ آپ کو پکڑ لے گی اور یوں آپ اللہ سے دور ہو کر شیطان کے دوست بن جائیں گے. لا الہ الا اللہ، کتنی بہترین تقریر ہے. تقریر اس کو کہتے ہیں جس میں مقصد واضح ہو. بعض مولوی گھنٹوں لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتے بات کیا تھی، کہنا کیا چاہتے تھے. فارسیان کہتے ہیں منچ میں گوئم تمبورے منچ میں گوئے، میں کیا کہہ رہا ہوں، ڈول کیا کہہ رہا. تقریر اور بیان وہ پسندیدہ ہے جس میں مطلب بالکل واضح اور نشانے پر ہو. کوئی جس حصے میں بھی آ کے بیٹھ گیا، اس کو پتہ چل جائے کہ آج توحید کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. غیر اللہ کے پرستش سے منع کرنے کی بات ہو رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع اور اس کی قدر و منزلت بیان ہو رہی ہے. شرک اور بدعت کی مذمت کی جا رہی ہے. ہر ہر جملہ ابراہیم علیہ السلام کا ایسا ہے کہ اس پر مہینہ بیان ہو جائے. آہا، گھر کے لوگوں کو، اور وہ بھی بڑے ہوں اور وہ بھی باپ جیسی عظمت کی جگہ ہو، اور انہیں اتنی اہم بات سمجھائی جائے، یہ امتحان کسی کیفیت ہے. باپ تو بیٹے کو سمجھا سکتا ہے، بڑا چھوٹے کو سمجھا سکتا ہے، لیکن عمر میں چھوٹا اور وہ بھی بیٹا اور زمانے کا نبی مرسل الصادق المصدوق، وہ وہیں سے بیان فرما رہے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مورتیاں بنائی ہے، باباؤں کی یادگاریں کڑی کی ہے اور باباؤں کی درگاہیں آپ نے بنائی ہے، اور ان کا خاص طریقے سے آداب بجا لاتے ہیں جو ایک مخلوق کی طرف سے مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے، اس سے باز آ جائے. یہ غلط راستہ ہے، جہنم لے جانے والا ہے. یہ امتحان قیامت تک رہے گا امتوں پر بھی. وہ یہود اور نسوارا، ہندو اور سکھ، ڈوگرے اور گوتڑے، وہ تو تھے ہی محتاج توحید کے اور توحید بھرے بیان کے. مسلمانوں پر جو رسوم غالب ہوئے، اوہام آئے اور شریعت کے خلاف بزرگوں سے عقیدت رکھنے لگے، اس کی وجہ سے درگاہوں کا وجود ہے. ورنہ پیغمبر فرماتے اللہ تترک قبرن مشرفن الا سویتا، اونچی قبر زمین سے ملاؤ تو درگاہ کا ثبوت کہاں سے ہوگا. ولا تمثالن الا محوتا، اور نہ مورتی مگر اس کو توڑنا پٹانا. غور فرمائیے کہ قبر کا مسئلہ پہلے بیان کیا، مورتی کا بعد میں بیان کیا. مورتیوں سے مسلمان نہیں بہکتے ہیں، وہ مجسمے اور بت، مندر، چرچ، غیر مسلموں کے عبادت خانے جانتے ہیں کہ یہ کفر کے اڈے ہیں. وہ باباؤں کے عقیدت میں بہہ سکتے ہیں، شاید اس کے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہو، کرامت ہو کہ میں یہاں چڑھاوا دوں، سلام کروں، آداب بجا لاؤں اور مجھے بیٹا ملے. تو قرآن کہتا ہے کہ باباؤں کا بڑا بابا زکریہ علیہ السلام آئے ہائے، خدا نے اس کا قصہ بہت جگہوں میں ذکر کیا. ہنالک دعا زکریہ ربا، ان کی پرورش میں ایک پاک بی بی تھی، نوجوان لڑکی مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. اور زکریہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے اور ان کے امام اور خطیب بھی تھے. مریم بی بی کے کمرے میں جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ قسم قسم کا پھل ہے. اس زمانے میں تو جو پھل موسم کا ہوتا تھا وہی پہنچتا تھا، کراچی تو نہیں تھا، ہر موسم میں ہر ملک کا پھل موجود ہوگا. تو حضرت نے دریافت کیا، انا لکے ہذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، بی بی نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ ہر موسم میں بے موسم پھل دے سکتا ہے. زکریہ علیہ السلام نے ایک ننی منی معصوم پاک دامن بی بی کی کرامت دیکھ کر ان کی نبوت کا مزاج بھی جوش میں آیا، خیال آیا کہ جب بغیر موسم کے آپ پھل دے سکتے ہیں تو وہ میری عمر نہیں ہے، صحت نہیں ہے. انی وہن العظم منی، آزا میرے اکھڑ گئے، واشتعل الراس شیبا، سر کے بال تک بھڑک اٹھے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اب بھی آپ سے مانگنے سے نا امید نہیں ہوں. اس موسم میں جب بڑھاپا ہے، جوانی تو گزر گئی، بیٹا نہیں ہوا، بال بھڑک اٹھے، سفید ہو گئے، اعضا ہل گئے. تین وجہ بیان فرمائے، بڑھاپا آ گیا، اولاد جوانی میں ہوتی ہے، بڈھے کی اولاد نہیں ہوتی، بال سفید ہو گئے، اور صرف یہ نہیں کہ بے موسم سفید ہو گئے، موسم سے سفید ہوئے کیونکہ اعضا بھی ہل گئے، بڑھاپا آ گیا. تو اسباب نہیں ہے، لیکن مسبب تمام اسباب پیدا کرنے والے اپنی قدرتوں میں کامل مالک و مختار رب کریم، آپ بے موسم پھل مریم کو دیتے ہیں، بے موسم بیٹا مجھے دے دے. قرآن پاک بڑے مزے سے کہتا ہے، ہنالک، یہی پر جہاں مریم کو دیکھا، آ تیرے پاس ایسے ایسے پھل آ رہا، تو رش کرنا چاہیے، غبطہ، خدا اس کو صحت دی مجھے بھی دے، خدا اس کو حلال دولت دی ہے مجھے بھی عزت اور حلال کی دولت کی فراوانی عطا فرما. اور دعا اس کی قبول ہوتی ہے جس میں حسد نہ ہو، محبت ہو، رشک ہو، غبطہ ہو، جس سے علی پکے. ہنالک دعا زکریہ ربا، مفسرین کہتے ہیں ظہوری کرامات میں دعا قبول ہوتی ہے، ظہوری کرامات، مریم بی بی کی کرامات کا ظہور ہوا. اور جہاں کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے وہاں قبولیت کے جلوے قریب سے برستے ہیں. رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ، اپنے پاس سے مجھے بھی بیٹا دے پاک صاف. بیٹا ہو اور باپ کے مسلک پر ہو، بیٹا ہو باپ کی صلاحیتوں سے بلند ہو، ایسا بیٹا نہ ہو جس کی وجہ سے باپ روز تھانے اور تحصیل میں کھڑا ہو. ایسا بیٹا نہ ہو جس کی وجہ سے باپ جوا باز اور شرابیوں کے قریب ہونے لگے. ایسے بیٹے کو تو حضرت موسیٰ کی موجودگی میں خضر نے سر جسم سے کھینچ کر گدی توڑ کے پھینک دیا تھا. یہی بچہ بڑا ہو کر شرارتی ہوگا اور ماں باپ کو کفر پر مجبور کرے گا, اس لیے اس کا قتل جائے. اسرار کونیہ سے انہیں رب کریم نے تلقین کی تھی کہ تو کر ایسا. وما فعلته عن امری, میں نے خود تو نہیں کیا ہے, اللہ نے مجھ سے کرایا ہے. تو صرف اولاد کی دعا مانگنا کافی نہیں ہے, انبیاء کی دعائیں کافی ہوتی ہیں, کافی شافی. ایک اور مقام پر تو فرماتے ہیں رب لا تذرنی فردا, خدایا مجھے تنہا نہ چھوڑے, وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ, اصل تو آپ سب کے ہیں. آئے 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 بیٹا کیا دے گا, ایک خوشی ہے ایک آرام ہے. خدایا کوئی بھی نہیں ہوگا تو ہوگا, وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. دعا زبردست مانگی ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ, اللہ فرماتے ہم نے ان کی دعا قبول کی. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى, يَحْيَى نام کا بیٹا دیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَا, اور ان کی بیوی جو بانج تھی اس کو بھی اس قابل بنایا. لا الہ الا اللہ, بانج عورت جس میں تولید کے مادے مؤثر نہیں ہوتے, یا بنتے نہیں ہیں یا غیر مؤثر ہوتے, دونوں طرح بانج ہوتی ہے. آخر بہت اور آخر من وجہ, اور ٹھیک کر دیا ہے. لا الہ الا اللہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ بیٹا اس لیے دیا کہ پیغمبر نے مانگا, پیغمبر تو 100 سال سے مانگ رہا ہے. یہ بیٹا اس لیے دیا ہے کہ حضرت کی بیوی بڑی اہل صالح نیک عفت پاک دامن والی بہت ساری عورتیں بغیر اولاد کے. اب قرآن پاک اس کی وجہ بیان کرتا ہے, وہ سمجھنے کی بات ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات, یہ پیغمبر لوگ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے, نیکی کے کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. اکثر آج کل لوگوں پر یہ اثر ہو گیا, کہتے اس کا کام کروں تو مجھے کیا ملے, تمہیں ثواب بھی نہیں ملے گا. وہ بچلن عورت جو راستے سے گزر رہی تھی مومسا, اور اس نے دیکھا کہ ایک کتے کو پیاس لگی ہے, اس نے کہا ایسی پیاس کبھی مجھے بھی لگی ہوتی, اور کنویں کے کنارے پہ کتا بیٹھا ہوا ہے اور بد حال ہے, گرمی سے پیاس سے تنگ ہے. اس خاتون نے اپنے دوپٹے سے رسی بنائی پھاڑ کر, اور جوتے کو بوکا بنایا ڈول, اور اسے نیچے لٹکایا, اور تھوڑا تھوڑا پانی آتا تھا اور ڈالتی تھی اور ڈالتی تھی اور ڈالتی تھی, اور کتا سراب ہو گیا. فشکر اللہ لہا, بخاری میں ہے, اللہ تعالیٰ نے اس گناہگار عورت کے اس عمل کی قدر کی, شکر کے معنی قدر. فغفر لہا, اس کی مغفرت فرمائی. تو میں حیران ہوں کہ اے مسلمان, اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے آخرت میں جنت کے امید رکھنے والے, آپ نیکیوں سے ایسے سیر کیوں ہو گئے کہ ایک کام آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ آگے نہیں بڑھاتے. توبہ توبہ. حدیث شریف میں ہے, ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس کچھ کلمات ہیں, ترمذی شریف میں, اور میں وہ کلمات پڑھتا تھا تو مجنون ٹھیک ہو جاتا تھا, اور مستدرک حاکم میں مجنون کتے کا, باولے کتے کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو جاتا تھا. بڑا خطرناک ہوتا ہے, اس کے جراثیم بڑے سخت, لیکن کلمات بھی بڑے زبردست ہیں. كلمات أقولهن صباحا ومساء. کچھ کلمے ایسے ہیں جو صبح و شام پڑے جائے تو ہر طرح سحر و جادو سے حفاظت ہو جاتی. کلمۃ القاها الى مریم. ایک کلمہ ہی تو تھا جو مریم کے پاس آیا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے لگے. کلمہ اللہ اللہ. اللهم انا نعوذ بك من شر الخلائق بكلمات تامات. کبھی حضرت دعا مانگتے تھے خدا تیرے جو پاک اور کامیاب کلمے ہیں ان کے سہارے مجھے شر خلائق سے مخلوقات کے شر سے پناہ میں رکھ. کلمۃ تطلق. ایک کلمہ ہی تو ہے یا میں میرے چچا. حضرت فرماتے ہیں ابو طالب سے قل کلمۃ پڑھ لے وہ کلمہ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ. کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور آپ کی شفاعت کر سکوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کتنا محسن تھا ابو طالب, کتنی نیکیاں تھی اس شخص کی, لیکن وہ مقدس کلمہ جس کی ادائیگی کے بعد جہنم حرام ہو جاتی ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے, یہ کلمہ وہ نہیں پڑھتا تھا, اسے بچتا تھا. اور جب آپ نے زیادہ زور دیا, سنادید قریش بھی بیٹھے تھے مشرکین کے بڑے, وہ دم بدم ابو طالب کو کہتے ہیں ترغب عن ملۃ عبد المطلب, اپنے بڑوں کے طریقے چھوڑ رہے ہو. حضرت فرماتے تھے چچا پڑھ لے کلمہ, اس سے پہلے کتنا کہا ہوگا لیکن آج آخری دن ہے اور چند لمحے بعد ابو طالب مر رہا ہے. کہتے ہیں کہ ابو طالب نے اشعار پڑھے آپ کی تسلی کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں, جاننا کافی نہیں ہے ماننا ضروری ہے. بڑے بڑے کافر جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں, جان کر نہ ماننا اور خطرناک ہے. وَمَن لَّمْ يَعْمَلْ بِمُقْتَضَى الْعِلْمِ, مختصر المعانی میں جو جان کر بھی عمل نہ کرے فَهُوَ وَالْجَاهِلُ سَوَا. آلوسی نے کشف میں لکھا ہے بَلْ هُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْجَاهِلِ لِأَنَّهُ لَا يَعْمَلُ لِجَهْلِهِ وَهَذَا لَا يَعْمَلُ مَعَ عِلْمِهِ فَكَأَنَّهُ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ. جاہل نہیں کرتا ہے, نہیں جانتا ہے, نہ جاننا بھی ایک بلا ہے, لیکن یہ جان کر جو نہیں کرتے ہیں یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے, بہت تکلیف دہ بات ہے. جاننے کا تو فائدہ یہ ہے کہ آگے مان لے. قرآن کریم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق ایک مقام پر رب العزت فرماتے ہیں یعلمہ علماء بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کے علماء اسے جانتے ہیں, معلوم ہے ان کو, مانتے ہیں. بہت ساروں کو پتا ہے کہ کوئی اسلامی بینکاری پاکستان میں نہیں, اسلام کے نام پر لوگوں کو سودخور بنانے کی ناروا مہم چلائی جا رہی, اور عالی طبقے کے لوگ اس میں مرتکب ہیں. وَأَمَّا مَن طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, یہ سرکشی اور دنیا پرستی کی بیت مثال ہے. اور شاید وہ لوگ جو بینک کو بدستور غلط کہتے ہیں اور اس پارٹی کی فکری لغزش دلائل کے ساتھ پکڑ چکے ہیں اور ان کی فکری لغزش بالکل واضح ہے، کیونکہ وہ تمام لوگوں کے رکوم جمع کر کے اسٹیٹ بینک میں جمع کرتے ہیں اور اسٹیٹ بینک ان کو سود دیتا ہے. اسٹیٹ بینک اگر نفع و نقصان جانے اور مانے تو پھر وہ اسٹیٹ بینک نہیں ہوگا، اسلامی بینک ہوگا، اور پھر وہ عالمی منڈی کا ممبر نہیں ہوگا، پھر وہ کسی دینی ادارے کا ایک فرد ہوگا. وہ کر ہی نہیں سکتا اسلام کا کام. وہ اسٹیٹ بنا اس لیے ہے کہ پورے عالم کے سود خوروں کا ایجنٹوں میں سے ایک ایجنٹ وہ بھی ہے، تو وہاں سے ایک فیصدی نفع جو بھی ان کا 3.5% 4% طے ہے وہ لے لیا. اب یہ اپنے ممبران پر اور ڈونروں پر تقسیم کرتے ہیں، کسی کو 1%، کسی کو 1.5%، کسی کو 2%. ولا يحيق المكر السيء الا باهل خالص، مکر سازش فتنہ، اہل حق علماء، اہل حق طبقہ جن کا یہ خیال تھا کہ اس طرح سود کی لعنت کم ہو جائے گی اور لوگ ایک اسلامی طرز حیات پر آ جائیں گے، لیکن جب اجل فقہا سربراوردہ مفتیان پاکستان کے 400 بڑے جلیل القدر فقہا، انہوں نے اس کا مکمل جائزہ لیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ شاید بعض وجوہ سے اسلامی بینک سودی بینک سے بھی زیادہ ناکارا اور کمبخت ہے. غور سے سن لو، کان کھولو، جہنم جانا اور نہ جانا وہ آپ پر ہے، ہم آپ کو جنت کا راستہ بتاتے ہیں. اور یہ قاعدہ ہے کہ ایک چیز میں جب اختلاف آیا، جائز یا ناجائز، تو ترجیح ناجائز کو ہے، کیونکہ ہر جائز کام کا کرنا ضروری نہیں مگر ہر ناجائز سے بچنا ضروری. کم از کم یہ تو ان کے مقتدر علماء نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ معاملہ مشتبہ ہے. وہ ان کو مشتبہ تو نہیں کہتے، وہ کہتے ہاں ہم نے کب کہا ہے کہ پورا اسلام ہے، اب تو کوشش میں، آپ کی کوشش سود کو حلال نہیں کر سکتی. عدم اطمینان دلیل ہے اشتباہ کا. اور یہ کہنا کہ یہ پورا اسلامی نہیں ہے بلکہ اسلام کی طرف ایک کوشش و تدبیر ہے، یہ عدم اطمینان اور تشکک، تردد، اشتباہ کا معدن ہے. اور حدیث میں، بخاری میں نعمان ابن بشیر کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحلال بین والحرام بین، یہ حلال واضح، یہ حرام واضح، وبینہما امور مشتبہات، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو ملتی جلتی ہیں، ان کو دیکھو تو شاید اسلامی بینکاری ہے. ان کے استادوں کو دیکھو، بڑے فقہا کو دیکھو، اس میں 1% بھی اسلام نہیں، 1% بھی علماء نے نہیں مانا. کسی کو تو مشتبہ کہتے ہیں. اور پھر فرمایا وَمَن يَتَّقِ شُبْحَات، جو شبہات اور شک والے نظام سے بھی بچے تو اس شخص نے اپنا ایمان اور عزت اور آبرو محفوظ کر لیا. معلوم ہوا کہ اس میں عزت جانے کا بھی اندیشہ ہے، وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، اور ایمان کو بھی خدشہ ہے، یہ تو مال بڑھانے کے چکر میں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا وہ ناجائز ہے تو متبادل کیا ہے؟ متبادل حلال کاروبار ہے، اور کیا ہے؟ اگر کئی پاخانے کا متبادل نہ ملے تو پھر آپ پاخانہ کھانا شروع کر دیں گے؟ یہ عجیب بات ہے. قرآن کریم نے جو کہا کہ سود حرام ہے، تو قرآن نے کہا بے جائز ہے کاروبار جائز ہے، تو کاروبار پر پابندی ہے کیا؟ آپ کریں مشقت. حدیث میں ہے قرب قیامت میں ایمان پر رہنا ایسا ہوگا کل قابض علی الجمرہ جیسے مٹی میں آگ کا انگارا پکڑنا مشکل ہے. آپ یہی انگارا پکڑے ہاتھ تو جل رہا ہے لیکن وہاں بچ جاؤ گے، اور آپ نے یہاں ٹھنڈے سینے سے رکوم بینک میں ڈالے، اگر آپ کے ان کے بڑوں سے تعلقات ہیں تو آپ کو 2.5-3% ملے گا. ایک ایجنٹ نے مجھے کہا کہ مدرسے کے پیسے ڈالے، میں نے ہمارے پاس جتنے ہوتے نہیں اتنے آتے ہیں کہ طلباء پہ خرچ ہو جاتے ہیں، تو کہنے لگا آپ اپنے ڈالے. میں نے کہا ہم تو جبے اور رومال اور پگڑیوں کے علاوہ اور کوئی سرمایہ نہیں رکھتے. بعد مرنے کے میرے گھر سے یہ سامان نکلا، کچھ حسینوں کے خطوط کچھ تصاویر بتا. میں نے کہا ہم لگتے بڑے مالدار ہیں الحمدللہ، خدا کا اگر شریر خوار لگتے تو کیا کر سکتے. یہ بھی اللہ کا خصوصی احسان ہے، لیکن کبھی یہ سوچ ہم نہیں کہ ہم تجارت کریں اور پیسے کمائیں. بس یہ شکر ہے کہ ادارے بن رہے، طلباء پڑھ رہے ہیں، تفسیر حدیث فقہ پڑھانے کا بہترین موقع مل رہا ہے. پورے ملک میں بزرگ علماء اس عاجز اور نالائق سے بخاری ختم کرانا چاہتے ہیں. 38 مقام سے دعوت ہے، صرف 22 جگہ بڑی مشکل سے قبول کی ہاتھ جوڑ کر. تو مجھے کہنے لگے کہ جی متبادل تو ہونا بہت ضروری ہے. میں نے کہا اگر متبادل نہ ہو تو پھر حرام حلال ہو جاتا، یہ کوئی اسلام کا قانون ہے؟ تو مجھے کہا کہ دیکھو اللہ نے جب فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کو حرام کر رہے تھے تو فرمایا کہ بیع خرید فروخت حلال ہے. تو میں نے کہا متبادل تو اس مسئلے کا خود آپ بیان کر رہے ہیں قرآن سے، مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا وہ متبادل نظام جو رب العزت نے بیان کیا آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں؟ اور میں نے کہا اچھی طرح سمجھو، تمہیں تفسیری مغالطہ ہو رہا ہے، یہ ایک وہم کا جواب ہے. وہم یہ تھا انما البیع مثل الربا، حضرت محمد سود کو ناجائز کیوں کہتے ہیں؟ سود انما البیع مثل الربا، کاروبار میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ کاروبار میں رقم ڈوبتی ہے اور سود میں ڈوبتی ہی نہیں ہے، حرام کاری بڑھتی جاتی ہے، پیشاب پاخانہ رزالت بڑھتا جاتا ہے. تو چونکہ یہ اشکال ہوا تھا قالوا انما البیع مثل الربا، تو اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. آپ کہیں کہ یہ عورت اور یہ عورت برابر ہے، بابا یہ ایک بھی یہ ایک الزام تھا اور اشکال تھا کہ اسلام کاروبار کو جائز کہتا ہے جس میں نفع و نقصان ہے، اور سود کو ناجائز کہتا ہے جس میں نفع ہی نفع ہے. حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظۃ من ربه فانتہا، جس کو دینی نصیحت آ گئی اور وہ باز آیا، فلہ ما سلف، جو پہلے ہو چکا ہے سو وہ ہو چکا ہے. ومن عاد، جو سننے کے بعد بھی سود کرے اللہ اس سے بدترین قسم کا بدلہ لے گا. قرآن کریم میں تو رب العزت نے کہا کہ اگر باز نہیں آتے ہو تو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا. تو جن جن علماء نے کہا ہے کہ اسلامی بینکاری غلط طرز مال ہے اور اس میں 1% بھی اسلام نہیں ہے، نیری سیاہی تاریکی ظلمت اور ناجائز ہے، ان کا کہنا ایمان پر اخلاص پر لوگوں کے مال کے بجائے ان کی عاقبت و آخرت بچانے کی فکر ہے. لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ بڑے مولوی ہے وہ دیکھنے میں بڑے مولوی ہے, بڑا وہ ہو جو کام بڑا کرے, جو پوری امت کا منہ کالا کرے اور ان کو ایک نئے سود میں ڈالے, وہ اس مسئلے میں بڑے نہیں ہیں. اس مسئلے میں ان کی علمی غلطی بالکل واضح ہے, بالکل واضح. لا الہ الا اللہ. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں, بڑوں سے بھی غلطی ہوتی ہے. چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کی تسلی رہے. بخاری شریف میں ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں ابی ابن کعب اس امت کے سب سے بڑے قرآن کے ماہر ہیں, اقرا ھذہ الامۃ پیغمبر نے کہا. لیکن ابی ایک بات کرتے تھے کہ کوئی آیت منسوخ نہیں ہے, اور قرآن کہتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. بخاری میں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر نے کہا یہ بات ابی کی غلط ہے, کچھ آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں اور ان کی جگہ ناسخ آ چکی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, پیغمبر نے جو چار آدمی متعین کیا کہ ان سے قرآن سیکھا کرو, عبداللہ ابن مسعود ان میں, اور عبداللہ ابن مسعود سورت لیل جب پڑھتے تھے وذکر والانثی پڑھتے تھے, شاگرد بڑے خفا ہوتے تھے کہ وہ کہتے اسی طرح ہی پڑھو, میں نے نبی سے ایسا سیکھا ہے. ان کے علاوہ جمہور صحابہ وما خلق الذکر والانثی پڑھتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بخاری میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی میں تو ہم پڑھتے تھے السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, لیکن جب پیغمبر فوت ہوئے تو ہم پڑھنے لگے السلام علی النبی. ایہا النبی خطاب کا صیغہ ختم کیا, غائب کا صیغہ لے کہ اب تو نبی دنیا میں ہے ہی نہیں. السلام علی النبی. عبداللہ بن مسعود کے تلامیذ اسود اور علقمہ بڑے بڑے, ان میں سے ایک نبی اس کو روایت نہیں کیا, کیونکہ زندگی میں بھی تو پیغمبر ہر جگہ نہیں تھے. مکہ میں جو نماز ہو رہی تھی آپ مدینے میں تھے, اور مدینے میں سے جب آپ مکہ آئے اور مدینے والے پڑھ رہے تھے, سفر میں پڑھتے تھے, وہاں آپ سامنے کہاں تھے. تو کبھی کبھی بڑے علماء ان سے بھی بعض ایسی لغزش صادر ہو جاتی ہے. ہمارے مذہب کے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ ایک خاص وجہ سے فرماتے تھے کہ قرآن کی طرح قرآن کا ترجمہ بھی قرآن ہے, مطلب یہ ہے کہ قرآن بغیر عربی بھی قرآن ہے. اور دلائل ابو حنیفہ کے ایسے دلائل ہوتے تھے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ اس ستون کو اگر سونے کا کہے لَأَقَامَ عَلَيْكَ بِحُجَّتِهِ, دلائل سے ثابت کر کے یہ سیمنٹ اور بلاک نہیں, یہ یقیناً سونے کی اینٹیں دکھا جائے گا. مدینہ منورہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر امام مالک ان کے علم سے سہم تھے. جب شاگردوں نے دیکھا کہ امام صاحب اس پر سٹینڈ لے چکے, اور یہ بات ایک حد تک صحیح بھی تھی, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ پڑھے تب نماز فرض ہو, زکاۃ فرض ہو, بلکہ اس کا ترجمہ جس زبان میں بھی ہے ان پر نماز فرض ہو. جب شاگردوں نے کہا کہ حضرت اندیشہ ہے کہ لوگ بغیر عربی کے نماز پڑھیں, امام صاحب نے رجوع فرمایا اور فرمایا تمہاری بات صحیح ہے, اور القرآن و اسم للنظم والمعنی جمیعا, قرآن عربی جمع ترجمہ دونوں کا نام, ایک قرآن نہیں. حضرت فرماتے تھے کہ موزے کا مسئلہ جائز ہے, خوف یا تو منعقل ہو نیچے چمڑا لگا ہو، یا مجلد ہو پورا چمڑا ہو، او مسخن ہو کسی ایسے دھات کا ہو جو چمڑا نما ہو، میل چلے نیچے نہ اترے، اوپر پانی ڈالے اندر نہ جائے، بغیر بندے ہوئے ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، جو شرائط تھی کی. لیکن جورابین کو، جورابوں کو آپ نہیں مانتے تھے، آپ فرماتے تھے موزہ موزے کی طرح ہونا چاہیے، یہاں تک کہ اگر کوئی جورابہ موزے کی طرح بھی ہے تو امام صاحب کہتے ہیں اس کو اتارو. یہ ایک نازک مسئلہ ہے، غسل رجلین فرض ہے پیروں کا دھو لینا، اور یہ صرف موزے کی اجازت آئی ہے. تقریباً 200 صحابہ سے اس میں احادیث مروی ہے، امام صاحب سے منقول ہے کہ میں نے موزے کے مسح کا قول تب کیا جب اتنی حدیثیں سامنے آئی کہ سورج نظر نہیں آ رہا تھا، اتنی حدیثوں کے انبار لگ جائے، تو سر جھکا کے میں نے کہا یجوز المسح علی الخفین لأن الاحادیث فیہا مستفیضہ، موزوں کا مسح جائے کرنا پڑے گا. لیکن جرابے آج کل لوگ ہر طرح جرابوں پہ ہاتھ پیرتے ہیں. قاضی حسین احمد صاحب چونکہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے امیر اور بہت کبیر رہے، تو جہانگیرہ ان کا مرکز ہے، ان کی والدہ صاحبہ بھی وہی کی ہے، استاد مکرم الشیخ الاول حضرت اقدس مولانا لطف اللہ صاحب کی بہن ان کی والدہ تھی، اور حضرت صاحب کی صاحبزادی ان کی اہلیہ ہے. یہ وہی پلے بڑے جہانگیرہ میں جو آج اس کی جگہ ہے. تو انہوں نے وہاں وضو کیا ٹوٹی کے اوپر، ایسا ایسا جرابوں پر. حافظ العدیز اپنے وقت کے مدقق کوہ نمشق استاد جمیع علوم و فنون حضرت الاستاذ کے بڑے صاحبزاد شیخ العدیز مولانا ہدایت اللہ صاحب پلنگ میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کاش کیا مولانا کو دیکھ. اس طرف آئے کہ قاضی صاحب پیر نہیں دھوئے، کہا نہیں مسا کر لیا. کہا یہ تو موزہ نہیں ہے، یہ تو جرابا ہے، مسا تو موزے کا ہوتا ہے، جرابے کا مسا کہاں ہے؟ کہا مولانا مودودی نے کہا ہے کہ ہر طرح جرابوں کا مسا ہو سکتا ہے. وہ تو عالم تھے، وہ اور طرح کے عالم جو علوم اس طرح سامنے. فرمائے جماعت اسلامی میں کس کی وجہ سے آپ گئے؟ کہ آپ کی وجہ سے. کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو آپ زیادہ جانتے ہیں یا میں زیادہ جگہ؟ حضرت آپ بہت جانتے ہیں. کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر بروز قیامت اپنا ایمان اور اپنی نماز بچانی ہو تو مولانا مودودی کی فقہ سے دور رہے، اس پر عمل نہ کرے، غلط ہے ان کا. چنانچہ قاضی صاحب نے پوچھا کہ دوبارہ وضو کر لوں یا صرف پیر دھو لوں؟ مولانا نے کہا جرابے اتار کے پیر دھو لو، کیونکہ اعضا ابھی گیلے ہیں اس لیے فصل نہیں ہے. میرے پاس یہ ٹیپ موجود ہے. جب قاضی صاحب نے مجھے کہا کہ میرے ماموں کے لڑکے ہوتے تو آپ سے مناظرہ کرا تھا، میں نے کہا ان پر فیصلہ حق بھی ہو سکتا ہے، ان کی آواز میں گفتگو محفوظ ہے. اللہ، علماء حق نے ہمیشہ حق واضح کیا ہے اور حق کی حمایت. امام ابو یوسف اور امام محمد جو حضرت کے خاص شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو ان کی زندگی میں انبیاء و مرسلین بنایا، اور بڑے خوشی سے وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ کا شکر ہے کہ میرے بڑھاپے میں میرے دو بیٹے بلوغ نبوت کو پہنچ چکے ہیں. اس طرح ہمارے پیغمبر فخر المرسلین خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر و حضرت عمر پر بڑا ناز تھا. آیتان من آیات اللہ محدثین کہتے ہیں. اس طرح امام ابو حنیفہ کو امام ابو یوسف اور امام محمد ابن الحسن شیبانی پر بڑا ناز و فخر تھا. وہ دونوں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت اگر موزہ نہیں ہے کوئی دھات ہے اور وہ چمڑا نما ہے اور اس کا بنا ہوا جرابہ ہے اس کو بھی موزے کے حکم میں کہیں تاکہ امت کو آسانی ہو جائے. اور عالم شاگرد فاضل شاگرد وہ استاذ کا سرمایہ ہے, بہت بڑا سرمایہ ہے. وہ انہیں بعض باتیں یاد دلاتے ہیں, اسی کو علمی معاونت اور علمی نیابت کہتے ہیں. جس وقت امام ابو حنیفہ بیمار تھے شدید اور حضرت کے پیروں میں جرابے تھے اور نمازوں کے اوقات آتے تھے وہ اتارتے تھے, تو ایک دن امام ابو حنیفہ نے کہا میرے علاوہ تم سب اس کو موزہ کہتے ہو, میں بھی تمہاری بات مان کر اس کو موزہ کہتا ہوں. کیونکہ بیمار تھے, بار بار اتارنا بہت مشکل کام تھا, اور گھر پر رہنے والے کو تو ایک دن ایک رات کی چھوٹ ہوتی ہے کہ وہ اس پر مسئی کرتا جائے. الفاظ اس طرح ہے النہر الفائق میں, الیوم افعل مما کنت امنعہ منکم, آج میں وہی کچھ کرتا ہوں جس سے پہلے تمہیں منع کرتا تھا. اس کو رجوع کہتے ہیں, اپنے مسئلے سے پیچھے ہٹنا اور حق کی طرف آنا. ان کے ایک آخری شاگرد ہے نوح ابن ابی مریم, وہ فرماتے ہیں کہ اس کے چھ دن بعد امام ابو حنیفہ کا وصال ہوا ہے. حالانکہ یہ لوگ وہ تھے, اللہ اکبر, امام محمد درس دے رہے تھے فقہ کا, اور جب یہ بات آئی کہ حوض جب شرعی ہو اور اس میں کوئی نجاست چوٹی ووٹی ڈل گئی تو اس کے اگلے کنارے پر وضو جائز ہے, اور حوض شرعی وہ کوئی نجاست سے پلید نہیں ہوتا. تو شاگرد نے پوچھا الحوض الشرعی ما ہوا, حوض شرعی کتنا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسجد ہی حاضا, یہ جیسے مسجد ہے ہماری چھوٹی سی مسجد, اس زمانے میں ایسے تھوڑا ہوتی تھی, ایک کمرہ تھا اس میں درس ہو رہا تھا. شاگردوں نے اس کو ناپا تو اندر سے سمانیہ فی سمانیہ نکلی. ابو سلیمان جوزجانی خود روایت کرتے ہیں ان کے خاص شاگرد, اور باہر سے دس بائی دس. تو فقہ میں دو قول آئے مفتابی, تو یہ ہے کہ عشر فی عشر ہے, دس ذرا لمبا اور دس ذرا چوڑا, اور ایک بالش اس کی گہرائی ہو کہ آدمی پانی لے تو ہاتھ نیچے نہ ٹک رہے. یہ حوض شرعی, یعنی وہ لوگ کہ جن کے کہنا شریعت کی دلیل ہے بالکل. کہ مسجد ہی حاضا, یہ میری مسجد برابر ہی حوض ہوگا. تو ان کو ناپا گیا, اندر نکلا سمانیہ فی سمانیہ اور باہر نکلا عشر فی عشر, تو دونوں قول فقہ میں محفوظ ہو گئے. وللہ الحمد اول و آخر, بعض مسائل میں بعض علماء سے ایسی لغزش ہو جاتی ہے کہ اگر وہ لغزش بر وقت نہ بتائی گئی تو امت کے ڈوبنے کا اندیشہ ہے. جیسے اسلامی بینکاری میں ایک اہل حق فقی طبقے سے فقی لغزش ہو گئی ہے, اور انہوں نے جن وجوہ سے ان کو جائز اور اسلامی کہا ان وجوہ سے ان کا جواز اور اسلام ثابت نہیں ہوا, اور وہ بددستور ناجائز بینک, اور اس سے بچنا فرض. امام ابو حنیفہ کے متعلق در مختار میں ہے, مقدمے میں بالکل, کہ حضرت گزر رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے, بارش ہو چکی تھی, وہ پسلان جو ہوتا ہے یہاں بیٹھ کے وہاں تک جانا. حضرت حیران ہو گئے کہ یہ بچے خود وہاں بیٹھتے ہیں ٹھو یوں کر کے وہاں پانی میں جاتے ہیں. آپ نے کہا خیال رکھے کہیں ٹانگ وانگ نہ پھسلے, کبھی بغیر اختیار کے آدمی پھسل جاتے اور ٹانگ ٹوٹ جائے گی. تو ان میں سے ایک بچہ یا بچی تھی, اس نے امام صاحب کو کہا حضرت آپ اپنا خیال رکھیں, اگر آپ پھسل گئے پوری امت پھسل جائے. تو حضرت فرماتے تھے میں نصیحت کرنے لگا, اس نے مجھے زندگی بھر کی نصیحت اسی سے بنایا کہ ذلت العالمی ذلت العالم, عالم دین کا پھسل جانا پورے عالم کا پھسل جانا ہے. خدا کا شکر ہے کہ جنہوں نے جائز کہا ان سے بڑے اور ان کے اساتذہ اور مشائخ اور ان کے مقام کے فقہا نے بر وقت ان کی گرفت کی. اب اللہ انہیں توفیق دے کہ وہ توبہ کرے, استغفار کرے, پیچھے ہٹے, اور اگر وہ ایسا نہ بھی کرے تو امت کا فرض ہے کہ وہ اسلامی بینک سے پرہیز کرے اور اس کے ساتھ وہی برتاؤ سمجھے جو نری سودی بینک کے نظام کے ساتھ ہے, اس میں کسی درجے میں بھی اسلام موجود نہیں. اللہ ہمارے ایمان و اعمال اور انجام کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
حمداً كثيرا وسبحان الله بكرة واسيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ درهم من الربا کمن وقع علی امه فی بیت اللہ الحرام 70 مرتا وفی روایہ درہم الربا اشد عند اللہ ان یقع الرجل علی امه فی الکعبہ 70 مرہ رواہ الوسی فی روحه بأسانید قیمہ واخرج البخاری ومسلم رحمهم اللہ وكثيرون من المحدثين النقادين الحفاظ المتقنين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعلن حجة الوداع بحرمة الربا فقال ان اول الربا ادعه ان اناق الناس ربا عباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان رسوم الجاهليه تحت قدمي هاتين فيا عباد الله اتقوا الله وتوكلوا عليه في امور الدنيا والاخره لان الدنيا مدبره والاخره مستقبله وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا اني كرجل غريب يستظل تحت الشجره ثم راح عنها وتركها وقال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه الى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير في الجنة طلحة في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة أبو بيت بن الجراح في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد في الجنة وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة رواه البخاري وقال فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم هي بدعة مني وفي رواية للشيخين هي سيدة نساء أهل الجنة رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون جامع سے الاحسن خصوصی نمبر بابت اسلامی نام نہاد اسلامی بینکاری وہ شائع ہوئی ہے میں نے اس کے ایڈیٹر ہمایوں مغل کو ہدایت دی ہے کہ وہ عنقریب جلدی چھپوا کے اور آپ ذرے کثیر خرچ کر کے اس کو خریدیں اور اپنے دوستوں کو تحفے میں دیں کل پاکستان کے فقہا و مفتیوں کے دو ٹوک فتوے. حضرت بیعت کسے کہتے ہیں؟ ایک حقیقت بیعت ہے بزرگان دین پر اعتماد اور ان کے ارشاد پر عمل، وہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے. دوسرا رسمی بیعت ہے، کسی حضرت والا کو اپنا مرشد و شیخ جاننا اور اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا، اس کو بھی علماء دیوبند نے برقرار رکھا ہے، حالانکہ ان کا مزاج تھا کہ اس کو ختم کر دے. پوچھ رہے کہ سرحد والے مفتی منیر شاکر کے بیانات سننا کہنا، بیانات تو صحیح کرتا ہوگا کیونکہ وہ تو اہل حق کا آدمی ہے اور اہل حق سے پڑا ہوا ہے، سنا مزاج میں کچھ غیر معمولی سختی آئی ہے. ایک طالب علم ایک استاذ کو چھوڑ کر دوسرے استاذ کے پاس آیا، سب ایک استاد اس حرکت پر سے ناراض ہوئے، وہ طالب اس سے معافی مانگتا ہے، وہ استاذ کس طرح راضی نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ میں تیرے لیے بد دعائیں کرتا ہوں، چاہے تو کچھ بھی کر لو. اب طالب علم کیا کرے؟ امام شافی کہتے ہیں جو معافی نہ مانگے وہ بد نصیب ہے، جو معافی مانگے اور اس کو نہ معاف کرے وہ شیطان ہے. وہ استاذ پہلے اپنے لیے انتظام کرے کہ وہ شیطان ہونے سے کیسے نکلے گا. طالب علم نے استاذ تبدیل کیا ہے، بدلتے رہتے ہیں، درجے اولا میں اور استاد ہوتے ہیں، ثانیہ میں اور ہوتے ہیں. چھوٹے مدرسوں کے طلباء بڑے مدارس میں جا کے دور حدیث کرتے ہیں، اساتذہ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا شاگرد روح بترقی ہے. البتہ اس استاد اور شیخ کی تعلیم، تربیت، احسان، عظمت، ادب برقرار رکھے. پوچھنے اگر میت دفن ہو چکی ہو تو ان کے گھر پر تعزیت کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ایک دفعہ جانا سنت طریقہ ہے اور ان کو صبر کی تسلی دے اور مرحوم کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. اگر نکاح خوان بدعتی ہو تو اس کا نکاح پڑھانا کیسا ہے؟ اس سے بچنا بہتر ہے. جب اہل حق نکاح خوان دنیا میں ملتا ہے تو بدعتی سے کیا ضرورت ہے؟ ویسے نکاح کی بنیاد گواہ ہے، دو گواہان جس کے سامنے نکاح منعقد ہوتا ہے وہ موحد مسلم ہونا ضروری ہے. زمانے حال میں ماضی قریب میں غلام اللونڈی کا شرعی تصور نہیں ہے، اور کن شرائط میں؟ بس پیغمبر کی خواہش تھی کہ انسان آزاد ہو جائے، اور آہستہ آہستہ اللہ نے دنیا سے غلامیت تو ختم کی، لیکن امریکہ کے غلام اب بھی موجود ہیں، مغرب کے غلام موجود ہیں، زنادقہ و ملاحدہ کے زرخرید غلام موجود ہیں. صرف موجود نہیں، وہ آپ پر مسلط ہے. ایک دکان اس شرط پر لینا کہ مالک کی دکان سے نقد خرید کر واپس اسی کو ادھار پر کچھ زائد رقم پر دینا جائز. کچھ علماء تو یہ مانتے ہیں کہ یہ ہیلا ہے سود سے بچنے کا، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ ہیلا درست نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. معاہدہ کرتے وقت تحریری لکھنا، 7,50,000 کی دکان، نقد تسمہ کے ادھار پر 9,00,000 پر 15,000 دینا ہوگا تسمہ پر، ایک ہی وقت میں یہ دو بے صحیح نہیں ہے. یا آپ احتیاط کے ساتھ دوبارہ صاف لکھ کے ہمارے دارالافتاء بھیج، وہ تفصیل سے لکھ لیں، اس میں کچھ باز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کا سایہ ہم پر قائم دائم رکھے، آمین. سلام کے وقت میں نے پہلے آپ کے محلے میں رہتا تھا، افسن لو میں نماز ادا کرتا تھا، لیکن اب میں نے جوہر چرنگی قریب 13,00,000 میں گھر بنایا. میرے گھر کے پاس خالد بن ولید مسجد ہے جو میرے خیال سے بدعتیوں کی ہے، لیکن وہ لوگ اذان سے پہلے آخر میں درود نہیں پڑھتے، شاید وہ شو نہیں کرتے کہ وہ بدعتی ہے. کیا میں اس نماز میں سے وہ کم درجے کے بریلوی ہے اور کم درجے کے بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ یہ اچھی بات ہے کہ خود انہوں نے بدعت چھوڑی ہے. میرے خیال سے کسی بدعتی کا بدعت چھوڑنا بھی اہل توحید و سنہ میں شمولیت کی علامت ہے، مؤلفۃ القلوب ہے. اس لیے ان سے معاملہ درست ہوگا انشاءاللہ. میرا اپنا خیال باوجود ہی اس تشدد کے جو بدعتی کے بارے میں اور اس کے بھی نماز پڑھنے کے بارے میں آپ کی اس پرچی سے مجھے نرمی آئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اقتداء میں نماز پڑھنا مناسب ہے. کیا اس مفہوم کی کوئی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہو اگر کسی شخص نے کسی قیدی کو چھوڑایا تو گویا کہ اس نے مجھے چھوڑایا؟ نہیں مجھے ایسی حدیث یاد نہیں. کسی آدمی سے بیوی نے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا کہ میں آپ کا دادا ہوں. پھر شوہر نے بیوی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تمہاری دادی ہوں. تو اس کے جواب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بکواس بدماش لوگ ہیں. اسلام ہوتا تو بارہ بارہ کوڑے ان کو لگ جاتے, باقی اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. موڈ میں آئے ہوں گے بابا و بابی. ہاں جب اس نے کہا کہ میں آپ کا دادا ہوں تو اس کو کہنے تھے کہ میں آپ کی پوتی ہوں, لیکن اس نے کہا دادا کی تو پوتی ہوتی, دادا کی دادی تو نہیں ہوتی. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کے ساتھ طعام میں شریک تھے, ان کے سامنے چیزیں رکھا گیا, توبہ استغفر اللہ, آپ نے نہیں کھایا نہیں, مگر صحابہ کو میں نے وہ چینگا تو رہی ہے, وہ تو دب ہے, دب گو اکیلا علامات دتی ہی دب. خالد بن ولید کھا رہے تھے, وہ عادی تھے. حضرت نے کہا ہماری عادت نہیں ہے, ایسی چیزیں نہیں کھاتے. لیکن ابو داؤد شریف کتاب العتیمہ میں ہے, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل دب, اس چیز کی بھی بعد میں نہیں آ چکی ہے, حرام ہو چکا ہے. اور جھینگے کا اس طرح ذکر نہیں ہے, جھینگے کا ذکر اس طرح ہے کہ ایک قوم بہت دیوس تھی, خود اپنی خوشی سے اپنی بیوی بیٹی اور بہنوں پر لوگوں کو چڑھاتے تھے, انہیں اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے وہ جھینگا بنا دیا ہے. یہ عینی نے بنائے شرع ہدایہ میں نقل کیا ہے. بسم اللہ کے میم کو فاتحہ کے لام کے ساتھ ملا کر پڑھنے کی کیا فضیلت؟ یہ اثر مولوی اور پیر ویر کرتے رہتے ہیں, اس کوئی طریقہ پڑھنے کا نہیں. کیا نفل کے علاوہ سنت وتر فرض نماز بسم اللہ کے میم کو؟ میرا مشورہ یہ کہ ایسا نہ کریں, انسان بن کے پڑھا کر. اکثر احباب جماعت کے شروع میں تو صفوف کا خیال رکھتے مگر دوران نماز کا خیال نہیں رکھتے, دونوں طرح رکھنا چاہیے. میں جب بھی تسبیح پڑھتا ہوں میرے ایک عزیز آ کر ٹوکتے کہ عبادت گن کر نہیں ہوتی, کیا عادات متعین کر کے پڑھنا؟ آپ کا یہ عزیز جو ہے عجائب گھر میں بٹھانے کا قابل ہے کہ لوگ ریچھ اور لومڑی کے ساتھ اس کو بھی دیکھتے رہے. جب پیغمبر نے کہا ہے کہ 33 بار پڑھا کرو تو گننا نہیں ہوگا, کیسے پورا ہوگا؟ کم عقل ہے وہ بہت زیادہ. ایسے لوگوں کے لیے ہدایت اور عقل کی دعا کریں. میں اپنے بیٹے کا نام حسام بن منہاب شہاب رکھنا چاہتا ہوں, رکھ لیں؟ سمسام ہے یا حسام ہے؟ امہانی نام رکھنا صحیح ہے. حضرت ابو طالب کی بیٹی ہے, دہلی کی بہن ہے اور مسلمان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پسندیدہ تھی, چچا کی لڑکی ہے. ایک موقع پہ نکاح کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں نے اور آپ نے فلاں خاتون کا دودھ پیا ہے, اس اعتبار سے ہم بہن بھائی, نکاح نہیں ہو سکتا. فتح مکہ کے دن آپ نے ان کے گھر پر نفل پڑھے, شکریہ کہ 8 رکعت, اور اس نے کہا کہ میں نے کافر کو بچایا ہے لیکن علی کہتا ہے ماروں گا. آپ نے کہا آجرنا من آجرت یا امہانی, جس کو آپ نے امن دیا ہے ہم نے بھی امن دیا ہے, علی نہیں مار سکتے, اجازت نہیں. میرا ایک دوست تنگ دست اور صاحب نصاب بھی نہیں ہے, اس کی بیوی صاحب نصاب ہے, کیا ہم اس دوست کو دوست کو دے سکتے؟ حضرت آپ نے مجھ سے پہلے کوئی وہی سادات خاندان سے نہیں تھا, لیکن ایک بزرگ نے مجھے کہا ہے کہ عبدالقادر جیلانی سب سے پہلے سب سید ہے, عبداللہ شہزاد یہ سب ایسے بناتے ہیں. اگر شیخ عبدالقادر سید ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے, کہتے ہیں حسنی حسینی دونوں ہیں, لیکن اکثر بزرگان دین کے ساتھ ویسے ہی لوگ لگا دیتے ہیں. حضرت آپ کو اللہ صحت آمین. صرف یہ مشاشا نام رکھنا کہ پتہ نہیں ہے, بتاشا بتاشا, دوسری کا نام چوارا رکھنا پڑے گا, تیسری کا نام کھجور, اور پھر بسکٹ بھی رکھ لیں. اللہ اور رسول کے اور پاک بیبیوں کے نام رکھے خدا کے بندے. متاشا مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں ابن کثیر میں دیکھا ہے. سو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی کے معراج کا واقعہ کا ذکر ہے، اس میں بھی متاشا کا ذکر ہے، کہا ہے والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن. یہ ہے متاشا پتاشا تو نہیں ہے قرآن مجید میں، ذہن میں نہیں آ رہا ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. کہا ہے بتاشا، آپ میرے خیال سے کوئی نیا قرآن دیکھنے لگے، مجھے آپ کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئے تو میں معذرت خواہوں. بندہ ٹی وی کمرے میں رکھا ہوا ہے تو اس کمرے میں بند ٹی وی، نماز پڑھنا جائز بالکل، اس پہ کپڑا ڈانکو، اگر نماز فجر قضا ہو جائے اور 8-9 بجے تک آنکھ کھلے، جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً وضو کر کے 2 سنت 2 فرض اپنی اہلیہ کے ساتھ جماعت کروائے بالکل، مگر خیال رکھنا کہ امامت آپ نے کرنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آگے ہو جائے، کیونکہ آپ جو اتنی دیر کرتے ہیں نا کہ بیوی کے ساتھ پڑھنے لگے، اندیشہ ہے کہ امامت بھی وہی کرے گی آپ. یہ خوارش نظر بندہ اور خد ادے پکٹ سے ملی ہو تو اور تپلنگ. ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی لڑکی رشتے نہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں تنہا ہو جائے کیا ہو جائے، یہ فیصلہ کرے کہ شادی نہیں کرنی ہے تو جو اس میں فیصلہ سو صحیح ہے، بہت ساری پاک بیویاں بغیر شادی کے رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی برکت، آمین، اور اعلیٰ درجات دے، آمین یا آمین. عرض یہ کہ جو لوگ پتھر ہاتھوں کی انگلیوں میں انگوٹھی بنا کر پہنتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ انگوٹھیاں وغیرہ پہننے کی اجازت تو ہے بشرطے کہ سونا نہ ہو اور چاندی 4.5 ماشے سے زیادہ نہ ہو، مادون المثقال جائز ہے. لیکن انگوٹھیاں ہیرے یا عقیق پہننا قسمت کے لیے اور توکل کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس سے نحوست پیدا ہوتی. ہمارے منصور بھائی کا بہت لمبا چھوڑا کاروبار ہے ہیرے جواہرات کے، وہ مہندس بھی ہے، متخصص ہے اس میں، امریکہ سے. لیکن میں نے انہیں ہدایت کی ہے کہ کوئی یاقوت، کوئی عقیق، فقراج، نیلم، ہیرا پہنے نہیں، اور اللہ پر توکل قائم رکھے. اور وہ اس پر پورے عمل پیرا ہے کہ کم از کم جب میں دیکھتا ہوں انہیں تو نہیں ہوتا. بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ دکان پہ بیٹھتے ہیں تو پہنتے ہیں، میں نے کہا چلو وہ تو بیکری کی جگہ ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو، لیکن مجھے توقع ہے کہ یہ خبر صحیح نہیں ہے، اور دکان پر یا گھر پر یا کسی پروگرام پر بھی نہیں پہنتے، کیونکہ مسئلہ سمجھ چکا ہے، خود عالم فاضل ہے، پورا نصاب پڑھ چکے ہیں علوم کے اللہ کے فضل سے. اللہ رب العزت آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، آمین. آ حضرت نے فرمایا جس مسلمان نے کسی سب سے پہلے رجب مہینے کے مبارک پر جنت بازی، غلط ہے اور جھوٹی روایت، اس قسم کی کوئی حدیث موجود نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی صحت دے. آپ جس لوگوں کو دین حق کا علم ملتا ہے آپ کو دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ میری والدہ بہت بیمار ہے، اللہ انہیں کمال زندگی، صحت، تندرستی نصیب فرمائے. طیبۃ المسجد کے صحیح اوقات کون سے ہیں؟ جب آپ مسجد آ جائے اور وقت نفلوں کا ہو، فجر کے وقت آئے تو نہیں ہے، مغرب کے لیے آئے تو نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے، عشاء کے وقت آئے یا عصر کے وقت آئے یا ظہر کے وقت آئے اور جماعت میں وقت موجود ہے، آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نفل تحیت المسجد کی نیت سے پڑھ لیں، اور اگر وقت کم ہے تو 4 سنت جو پڑھتے اس میں نیت کر لیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہو سکتی جماعت تیار ہے تو جماعت کے اندر نیت کر لیں، وہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ. میں نے تفصیل کر لیا کہ آپ کے سوالات ہیں اس کے جوابات ہو گئے. اذان کا جواب دینا بچے کا کی کرنا سنت یا مستحب؟ سنت ہے، سنت مستحبہ. نماز میں سورت اگر قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے پڑھ رہے ہو تو کیا چھوٹی بڑی سورتوں کا لحاظ ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ضروری ہے. بیچ میں بڑی سورت آئی تو اس کی چند آیات پڑھیں، یا چھوٹی اور بڑی ملا کے بھی آگے والی پڑھ سکتے ہیں. نماز سے پہلے لمبی نیت کرنا مکروہ ہے؟ ہاں، نماز میں لمبی نیت بھی مناسب ہے، اگر منہ سے نیت کے الفاظ غلط نکلے اور دل صحیح ہو تو نماز صحیح ہے. اگر آنکھ میں کسی چیز کے چپ جانے سے آنسو آ جائے وضو نہیں ٹوٹتا، آنسو آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. عہد نامہ، درود تاک، درود لکی، درود تنجینا، درود مائی، یہ سب کے سب خرافات ہیں، بے بنیاد چیزیں ہیں، غیر ثابت ہیں، من گھڑت لوگوں کی داستانیں ہیں. درود جو نماز میں پڑھتے وہی کافی ہے، دعائیں جو قرآن و سنت میں ہیں وہ پوری ہے. ہمارے پیغمبر پورا دین چھوڑ کے گئے، کیا ان میں کوئی درود حدیث سے ثابت ہے؟ آپ نے جو لکھی ان میں ایک بھی ثابت نہیں. عہد نامہ بھی فضول اور بیکار ہے، یہ جو لوگوں میں مشہور ہے یہ بے بنیاد چیز ہے. اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آج کل بدعتیوں کے عالم یہ جو ٹی وی پر آتے اس کے فتنے کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالے. آپ نے پچھلے جمعے کو سر سید کے بارے میں کہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ جنت اور جہنم کو بھی نہیں مانتے تھے، لیکن مجھے یہ تحریر ان کی ملی نہیں ہے. اگر کوئی شخص معقول عذر کے بغیر گھر میں نماز پڑھ لے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں ہو جاتی ہے. عذر معقول عذر کے بغیر، مثلا جماعت ترک ہو گئی تو گناہگار ہوگا، یا اگر عذر ہے دور جگہ ہے ہمت نہیں ہے کمزوری ہے تو انشاءاللہ استغفار کے ساتھ معاف ہو جائے. جامعہ کے چھوٹے ناظم مولی عبداللہ کی نانی کا انتقال، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کو صبر و اجر دے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیۃ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. مسلمان مرحومین کی اللہ بخشش فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. بیماروں کو اللہ صحت شفا دے. جنہوں نے اور درد اور کرب ذکر کیا اللہ ان کی امداد فرمائے، دستگیری فرمائے. جن کے اور عوارض ہے، موانع ہے، صحت کو، گھر کو، بال بچوں کو، کاروبار کو، عز و شرف کو، اللہ انہیں ہر طرح محفوظ و منصور و معیت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.